بسم الله الرحمن الرحيم بات یہ چل رہی تھی کہ قائل اور سامع کے درمیان میں مناسبت ہونا بہت ضروری ہے قائل اور سامع ایک دوسرے سے وحشت زدہ نہ ہو وہ بہت ضروری ہے اب جبرائیل امین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل خالص نوری ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت والے اوصاف بھی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے والے اوصاف اور روحانیت کو منتقل کرنا یہ ایک شکل ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ جبرائیل کا بشریت کے وصف سے متصف ہونا یہ دوسری شکل ہوئی اول شکل ذرا مشکل ہے اس لیے کہ بشری صفات سے نکال کر کے ملکوتی لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانا ملکوتی صفات سے متصف کرنا ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور وہ وحی کے وقت پر ہوتا تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت کے اوپر تکلیف ہوتی تھی اس کو تعبیر کیا وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ کہ وہ وحی کا نزول میرے لیے بہت سخت ہوا کرتا تھا اب جو سلسلۃ الجرس تھا تو اس کی ابتدائی مرحلے کے اندر آواز سمجھنا مشکل تھا البتہ کچھ وقت کے بعد اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آتا تھا اور دل کے اندر محفوظ بھی ہو جاتا تھا اور وحی جو ہے فرشتہ کبھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیوے کبھی حضور کے قلب اطہر کے اندر بات القا کی جاوے اور حضور اس کو اپنی زبان مبارک سے ادا کرے تو یہ جو سلسلۃ الجرس کی آواز ہوتی تھی کبھی تو فرشتے کی آواز یا یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کے پر کی آواز ہوئے فیبسم عنی پھر یہ وحی پہنچا کر کے فرشتہ چلا جاتا تھا وقد وعیت عنہ اور میں فرشتے سے وحی کے کلمات کو یاد کر لیتا تھا پھر ارشاد فرمایا ما قال جو فرشتے نے کہا وہ احیانا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ مرد کی شکل میں میرے سامنے متمثل ہو کر کے آتا تھا اور میں مجھ سے فرشتہ کلام کرتا تھا تو دیکھو دو الگ الگ شکل ہو گئی وحی کی آنے کی ایک ہو گئی یاتینی مثل سلسلۃ الجرس اور یہ ہو گئی یتمثل لی الملک رجلا تو یہ جو پہلی شکل ہوتی تھی کہ جس میں گھنٹی کی شکل کے اندر کوئی آواز ہوئے حضور کے قلب اطہر کے اوپر القا ہوئے پھر حضور اس کو اپنی زبان سے ادا کرے علی قلبی کا کیا آیت ہے قرآن کے اندر تو بہرحال قلب اطہر کے اوپر جو وحی کا نزول ہوتا تھا وہ نزول بڑا گیراں بڑا سخت ہوا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شکل ذرا بھاری معلوم ہوتی تھی. اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ سامنے انسانی کی شکل میں آوے, جیسے کہ عام طور پر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل امین آتے تھے اور مجھ سے بات کرتے تھے, تو فرشتہ جو کہتا تھا میں محفوظ کر لیتا تھا. قالت عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پر وحی کے نازل ہونے کی سختی کے بارے میں اپنا مشاہدہ نقل کرتی ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سخت ٹھنڈی کے دن کے اندر. فیبسم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا. پھر جب وحی ختم ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ آپ کی جبین مبارک کے اوپر بہتا تھا, پیشانی مبارک کے اوپر سخت ٹھنڈی کے اندر پسینہ بہتا تھا. اب یہ سخت ٹھنڈی میں پسینے کا آ جانا, یہ دونوں وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس میں ڈائریکٹ قلب اطہر پر القا ہو یا فرشتے کے ذریعے سے آوے, دونوں میں ممکن ہے. البتہ اول شکل کے اندر زیادہ سخت تھا معاملہ, کہ اول شکل زیادہ مشکل تھی بمقابلے دوسری شکل کے, چونکہ اس میں تو جبرائیل سامنے آ گئے, انسانی شکل میں آ گئے, آ کے کلام کر رہے ہیں, تو جبرائیل نے جب بشری شکل اختیار کر لی تو وہ حضور کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا. تو جبرائیل بھی بشری شکل میں, حضور بھی بشر, لہذا القا اور استماع, تعلیم, تعلم دونوں آسان ہو جاتا, جبکہ شکل اول بڑی مشکل ہوتی تھی, چونکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتی صفات میں لے جانا ہے اور بشری صفات سے لے جا کر ملکوتی میں لے جانا ہے, اسی لیے وہ بڑی مشکل اور بڑی گیرانی کا باعث ہوا کرتی تھی. جی, ایسے تو اس حدیث پر بہت طویل کلام ہے, وحی کے اقسام اور سب چیزیں بخاری کے شروع میں بہت تفصیل سے سننے کو ملے گا. چلو, علی قلبک لتکون من المنذرین, اوپر سے پڑھو. ہاں, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ, عَلَى قَلْبِكَ یعنی آپ کے قلب اطہر کے اوپر. جی, حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو بڑی بے چینی ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سختی کی وجہ سے, یعنی وحی کے نزول کے وقت پر ایسی سخت حالت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے چینی ہو جاتی تھی. بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے اور وحی کا نزول شروع ہوتا تو بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی, دب جاتی تھی اونٹنی بھی. بعض صحابہ حضور کے ساتھ ران سے ران ملا کے بیٹھے ہیں اور اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا, تو وہ ساتھ بیٹھنے والے صحابی کہتے ہیں کہ میری ران پر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے احد کا پہاڑ رکھ دیا ہو, حالانکہ ان کا پیر حضور کے ساتھ تھا. تو حضور کی جسم اطہر پر کتنا بوجھ آتا ہوگا نزول وحی کا, اس کا اندازہ لگاؤ. یہ ہیں قریب لذالک, بعض حضرات نے قریبہ کا معنی یہ بیان کیا کہ وحی کے نزول پر بندگی کا حق نعمت دینے والے اللہ کے شکریہ کا حق یہ جو ادا کرنا ہے اس کے بوجھ کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی. نمبر تین, وحی کو یاد رکھنا, وحی کی تبلیغ کرنا وہ کام بڑا تکلیف اور بے چینی والا تھا. نمبر چار, بعض مرتبہ وحی کے اندر عذاب کی باتیں آتی تھی تو اس کی وجہ سے حضور بے چین ہو جاتے تھے کہ میری امت کا عذاب میں کیا ہوگا, کیسے میری امت بچے گی. اس لیے کوری بلی ذالکا وتربد وجهه, اور چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, یعنی چہرہ بالکل بدل جاتا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے تھے اور صحابہ کرام بھی اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے تھے. اب یہ سر مبارک کو جھکانا ہو سکتا ہے کہ ادب کے پیش نظر ہو, ہو سکتا ہے بوجھ کی وجہ سے ہو, اور صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے. صحابہ یا تو حضور کی اتباع میں جھکا لیتے تھے یا وحی کا بوجھ حضور پر آیا اور حضور نے سر جھکایا تو اس کا اثر صحابہ پر بھی پڑا, وحی کے بوجھ کا, تو صحابہ نے بھی سر جھکا لیا. پھر جب وحی ختم ہو جاتی تھی تو سروں کو اٹھا لیتے تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھا لیتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جس مجلس میں وحی نازل ہوتی تو اس کے اثرات مجلس میں موجود صحابہ پر بھی ہوتے تھے. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ, تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور حضور وہاں سے آواز دینے لگے, یعنی اے بنی فہرہ, اے بنی عادی, یہ سب قریش کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں, سب لوگ جمع ہو گئے. اس زمانے کے اندر اس طریقے سے اعلان کرنا کسی بڑے خطرے کی علامت ہوتی تھی. اسی لیے حضور جب صفا پر چڑھ کر ہر ایک شاخ کو اعلان کر رہے ہیں تو سب ڈر گئے کہ بھائی کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا, سب جمع ہو گئے. اب جو لوگ خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنے قاصد کو بھیج دیا کہ جاؤ نا, کوئی بہت ڈینجر اعلان ہو رہا ہے, سن کے آؤ نا کیا بات ہے. تو آدمی بھیجتا تھا, اگر خود نہیں آ سکتا اپنے قاصد کو تاکہ وہ بھی دیکھے کہ کیا ہوا ہے, اتنے میں ابو لہب بھی آ گیا اور دوسرے قریشی لوگ بھی آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے اپنی تصدیق کرائی. کیسے تصدیق کرائی؟ بھلا بتلاؤ اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ لڑاکو سواروں کا دستہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر آ رہا ہے, صفحہ کے معنی جانب, خیل کے معنی ایسے تو گھوڑے لیکن دستہ, تمہارے اوپر گھوڑے سواروں کا یا لڑاکو سواروں کا دستہ پہاڑ کی اس جانب سے نکل کے آ رہا ہے, یا ایک وادی میں سے نکل کے آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور اوپر ہے تو پہاڑ کی دوسری طرف والی چیز حضور کو نظر آ رہی ہے, آگے والا منظر موجود لوگوں کو نظر آ رہا نہیں ہے. اس لیے حضور اوپر کھڑے ہو کے کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ادھر پہاڑ کی طرف سے کوئی, یعنی دوسری جانب سے جو تم کو نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی بڑا لڑاکو لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے جو قریش کے محلے پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا تم میری بات مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ دراصل جہاں صفا پہاڑ ہے اسی کے سامنے والے میدان وادی کے اندر قریش خاندان کے مکان تھے. صفا مروہ کے بیچ میں بابو بنی شیبہ, بابو قریش, یہ سب پہلے تھے دروازے, اب بھی کچھ کچھ نام ہے باقی رہ گئے. تو وہاں قریشیوں کا پورا محلہ تھا صفا مروہ کے بیچ والے میدان میں, اور ادھر ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک. پھر ابو جہل بھی چونکہ رشتے کا چچا ہوتا ہے اس لیے اس کا مکان بھی وہیں تھا. ابھی جہاں اس صحن میں بیت الخلاء بنے ہیں وہاں لوگ یہ کہتے کہ یہی ابو جہل کا مکان تھا. تو حضور نے ان کو پہلے اپنی تصدیق کرائی, اکنتم مصدقی, کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو پورے قریشی لوگوں نے کہا ضرور, کیوں نہیں, ہم نے آپ کے اوپر سچائی ہی کا تجربہ کیا ہے, یعنی آج تک ہم نے آپ کو سچ بات بولتے ہی سنا ہے, ہم مان لیں گے. جب سب لوگوں نے حضور کی سچائی کا اعتراف کیا تو حضور نے کیا فرمایا, سو میں تم کو ڈراتا ہوں, ایک بڑا سخت عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے, یعنی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب تمہارے اوپر آئے گا. بس سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا, اس کے دونوں ہاتھ میں پتھر تھے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے, تبن لک الہذا جماعتنا, بربادی ہو تیری اے محمد, کیا اس کام کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے تو نے ہم کو یہ اعلان کر کے جمع کیا؟ آبائی مذہب کو چھوڑ دے وے, بت پرستی کو چھوڑ دے وے, اس کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ ابو لہب بہت غصے ہوا اور تبن ایک گالی کے الفاظ اس نے استعمال کیے, سب و شتم کے الفاظ استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو جواب میں سنا دی, تبت یدا ابی لہب وتب, ید بول کر کے اس کا پورا وجود مراد ہے, اس لیے کہ خارجی کاموں کا زیادہ تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے, اس لیے ہاتھ کا لفظ آیا قرآن مجید کے اندر. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ یا ابو لہب کی ذات برباد ہو جاوے, اور وہ برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا. تو اس نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی ابو لہب نے. بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کو کہا کہ روٹی بوٹی کا انتظام کرو, اور پھر پورے قریش کی دعوت بھی کی حضور نے کھانے کی, اور پھر جو ہے ان کو ایمان کی دعوت دی. تو وانذر عشیرتک الاقربین, یہ اول حکم ہے. معلوم ہوا کہ داعی کو دعوت اپنے اہل خاندان سے شروع کرنی چاہیے. خاندان والے اگر دیندار ہوں گے تو خود آدمی کا بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. جی
وليد بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن وليد وليد قال عبد الله فما الله لقد رأيت صنع يوم بدر ثم سحب إلى القليل بقليل بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليل لعنة متفق عليه.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے بڑے لوگوں کا ایک مجمع مجلس میں جمائے بیٹھا تھا، جمع قریش، مجمع قریش کا، ایک جماعت قریش کی، وہ وہاں محفل جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، یعنی ابو جہل نے کہا لوگوں کو، یہ ابو جہل حضور کا دیا ہوا لقب ہے، پرانا لقب کیا تھا اس کا؟ ابو جہل کو قریشی لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم کہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقب بدل دیا ابو جہل. تو ابو جہل کہنے لگا، پہلے تو اس نے ایک بڑا گستاخی کا جملہ کہا، الا تنظرون اذا حاد المرائی، دیکھو دیکھو، نعوذ باللہ، وہ بول رہا ہے کہ یہ دکھلاوا کرنے والے کو دیکھو. اب حضور کو کیا دکھلاوا، لیکن اس بدبخت نے کہا دیکھو یہ دکھلاوا کرنے والا، یعنی جو نماز میں عبادت میں اس طرح دکھلاوا کرے، اس طرح کا جملہ کہا. پھر کیا کہا، کون کھڑے ہو کر کے جاتا ہے مجلس سے، فلانے گھرانے کے اندر اونٹ ذبح کیا گیا ہے، کون جاتا ہے فلاں خاندان کے اندر آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اور جا کر کے فیعمدو الی فرسیہا و دمیہا و صلاہا، جا کر کے لے آوے اس کے گوبر کو، اونٹ کے اندر جو ناپاکی نکلتی ہے، مینگنی نکلتی ہے، مراد ہے غلاظت بھری ہوئی اوجڑی، فرس سے مراد گندگی بھری ہوئی اوجڑی، کہ کون وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے یہاں لے آوے، وہ دمی ہاں، اور کون اس کے خون کو اٹھا کے لے آوے، وہ صلاحا، اور اس کی پوست، یعنی کہ جس تھیلی کے اندر بچہ پلتا بڑھتا ہے، وہ تھیلی کو کون اٹھا کر کے یہاں پر لے آوے، یعنی جتنی بھی گندا، یعنی ظاہر ہے کہ اونٹ ذبح ہوا ہے، گوشت لوگ کھا جائیں گے، لیکن گندگی وہاں ایسی پڑی ہوگی، وہ گندگی کون اٹھا کے یہاں لے آتا ہے. ثم یمہلو، یہاں لا کے رکھ دے وے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دو، ڈیل دو، یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جاوے تو تمام گندگی کو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دے وے. لا کر کے رکھو ساری چیز کو گندی، جب یہ سدے میں جاوے تو اس کے دونوں کندھے پر رکھ دینا. فم بآتا اشقاہم، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا. ایسے تو پوری مجلس کے لوگ بدبخت، لیکن کھڑا ہو کے جانے والا سب سے بڑا بدبخت، اور وہ تھا عقبہ ابن ابی معیط. اس لیے کہ ابو جہل تو سبب بنا کہ جاؤ جا کر کے لے آؤ، لیکن جا کر لانے کا کارنامہ انجام دیا عقبہ ابن ابی معیط نے. معلوم ہوا کہ جو سبب بنے اس کے مقابلے میں جو کام انجام دے وے وہ زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے. تو کام انجام دیا عقبہ نے، ابھارا ابو جہل نے. اسی کی طرف ہے قرآن میں، ادم بعثا اشقاہا، وہ کھڑا ہوا اور گیا، اور جا کر کے ہوجڑی، خون، گندگی جتنی اونٹ کی تھی وہ سب لے کر کے آیا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے حضور کے دونوں کندھے کے درمیان وہ گندگی رکھ دی. ساری گندگی رکھ دی. اب اونٹڑی اونٹ کی اوجھڑی بہت بڑی ہوتی ہے اور خاص کر کے جب وہ ناپاکی سے بھری ہوئی ہو, اتنی بڑی گندگی سے بھری ہوئی حضور پر رکھ دی. وسبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے. ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بوجھ آ گیا تو بوجھ سے اٹھنا مشکل, اور سجدے کے اندر حضور رہے کیسے اٹھے اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا. تو اب یہ بدماش لوگ خوش ہو رہے, فضاہی کو خوش ہو رہے, ہنس رہے, اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے. حتی مال بعضهم علی بعض, مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پر گرنے پڑنے لگے. جب بہت تیزی سے ہنسی آتی ہے تو ایک دوسرے پر گرتے ہیں, یعنی یہ حضور کی مذاق اڑا رہے ہیں. فانطلق منطلق الی فاطمۃ, ایک جانے والا آدمی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے پاس گیا. خود راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود گئے ہیں, یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے, وہ گئے حضرت فاطمہ کو اطلاع دینے کے لیے. فاقبلت تسعى, فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں دے, یہاں تک کہ فاطمہ نے آ کر وہ ساری گندگی حضور پر سے ڈال دی, دور کر دی حضرت فاطمہ نے آ کر کے. حالانکہ وہ کم سن بچی تھی لیکن آئی اور آ کر کے. دیکھو کوئی چیز اوپر ہوتی ہے اس کو دھکے مار کے ہٹا دینا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ نے آئے آ کر دیکھا, او ہو میرے ابا جان پر یہ گندگی رکھی ہوئی ہے, دھکے مار کے حضرت فاطمہ نے ساری گندگی ہٹا دی. وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ, اور حضرت فاطمہ ان قریشیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کی برابر خبر لی. تَسُبُّهُمْ, ان کو برابر کھکھڑا ڈالا, بہت ڈانٹا ان لوگوں کو. اور یہ حضرت فاطمہ کی ہمت کی بات ہے کہ بچپن کے اندر بھی قریش کے بڑا بڑے بڑے سرداروں کو برابر ڈانٹا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت فاطمہ کو جواب دے وے یا حضرت فاطمہ کو کچھ کرے. یہ فاطمہ کی ہمت کی بات ہے ان کے بچپن کی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی تو آپ نے بدعا کی باقاعدہ, چونکہ یہ سب کے سب ائمۃ الکفر تھے اور شرارت ان کی بڑی ہوئی تھی اور شرارت کے یہ قائد تھے, حضور نے دعا کی, اللہم علیک بقریش, اے اللہ آپ کافر قریش کو ہلاک فرما دیجئے. مراد ہے خاص خاص کافروں کو, جتنے سرغنے, جتنے بدماش, جتنے فتین, اے اللہ ہر ایک کو آپ ہلاک کر دیجئے. تین مرتبہ حضور نے بد دعا فرمائی ان کے لیے. اور حضور کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی دعا کرتے تین مرتبہ کرتے, جب کوئی سوال کرتے اللہ سے تین مرتبہ سوال کرتے. تو یہ بھی ایک طریقہ سیکھنے کو ملا کہ دعا کے اندر کم سے کم تین تین مرتبہ جملوں کو دہرانا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہے اور وہ اسرع الی القبول ہے. حضور نے کیا دعا فرمائی, اللہم علیک بعمر ابن ہشام, اے اللہ آپ عمر ابن ہشام کو ہلاک فرمائیے. یہ ابو جہل کا نام ہے, عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے. اور عتبہ ابن ربیعہ کو, شیبہ ابن ربیعہ کو, ولید ابن عتبہ کو, امیہ ابن خلف کو, عقبہ ابن ابی معید کو, عمارہ ابن الولید کو, سب بڑے بڑے سرغنے, ان کے نام بنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. قال عبداللہ, اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حضور کی بد دعا کیسے لگی ان لوگوں کو. فواللہ لقد رأیتہم, سو اللہ کی قسم میں نے ان کو دیکھا کہ غزوہ بدر کے دن سب پچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے, سرعا مرضا, مریض سریع کی جمع, زمین کے اوپر کسی کو پچھاڑ کے پھینک دینا, کہ بدر میں یہ سب بدمعاش زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اب جو ہے نا یہ رأیتہم میں ہم ضمیر کا مرجع اکثریت کے اعتبار سے تمام کو قرار دیا جائے گا, باقی اس کے اندر سے عقبہ ابن ابی معیط وہ تو غزوہ بدر کے بعد مارا گیا, امیہ ابن خلف اس کی لاش بدر کے کنویں میں ڈالی نہیں گئی تھی, اور عمارہ ابن ولید حبشہ میں مرا تھا, باقی سب لوگ بدر میں مارے گئے تھے. تو اکثریت کے اعتبار سے کہا گیا کہ لوگ سب میدان بدر کے اندر مقتول ہو کے پڑے ہوئے تھے. پھر ان کو میدان سے کھینچ کر بدر کے کنویں کی طرف لایا گیا, وہاں بدر کے اندر جو کنواں تھا وہاں کھینچ کر میدان سے لایا گیا اور ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کو حضور نے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ کنویں کے اندر ڈالے گئے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت جو ہے ڈالی گئی, لعنت ان کے اوپر برسائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو غزوہ بدر کے پورا ہونے کے بعد جتنے بھی کافروں کی لاشیں تھیں وہ بدر کے کنویں میں ڈال دی گئی, چونکہ وہ باقی بچے ہوئے کافر تو جان بچا کے بھاگے تو ان کی جو ہے انتم سنسکار کرنے بھی نہیں رکے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈلوا دیا. اب یہاں شرائع حدیث نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجاست رکھی رہی, اس حال کے اندر آپ نماز میں کیسے رہے؟ تو دو جواب اس کے ذہن میں رکھو. یہ بالکل ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے, ابھی احکام تفصیل سے نازل نہیں ہوئے, ایسے زمانے کا یہ واقعہ ہے. نمبر دو, ایک جواب جس کے اوپر اشکال اور بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میری پشت کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے, اس لیے حضور نے نماز جاری ساری رکھی. تو بہتر جواب اول ہے کہ بالکل شروع اسلام کا یہ واقعہ ہے جب ابھی احکام کی تفصیلات نازل ہوئی نہیں تھی. چلو.
وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت يا رسول الله هل تعني بيوم كان اشد من يوم احد؟ فقال لقد لقيت من قومك فكان اشد ما لقيت من يوم العقبه تعرضت بنفسي على ابن عبد يأليل بن كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا بقوم ثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد ضلت فنظرت فاذا فيها جبرائيل فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك وما رده عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامرهم بما شئت فيه قال فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتامرني بامرك ان شئت ان اطبق عليهم شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأرجو ان يخرج الله من اصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, وہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر احد سے بھی کوئی زیادہ خطرناک دن آیا؟ غزوہ احد کے دن سے بھی کوئی زیادہ خطرناک دن آپ کے اوپر آیا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا, جس کی وجہ سے داہنی طرف کا نیچے والا دانت مبارک شہید ہو گیا. ربائی داہنی طرف والا نیچے کی طرف کا دانت مبارک کچھ ٹوٹ گیا, پورے پورا نہیں نکل گیا تھا, اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا دانت مبارک کا. رباعی دونوں طرف ہے دائیں اور بائیں, تو دائنی طرف والا اور نیچے والا. وہ یہ عتبہ ابن ابی وقاص, ان کے اسلام میں اختلاف ہے کہ بعد میں وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے, اور اس پتھر کی وجہ سے نیچے والا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا. پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل کے اندر اس کا اثر یہ ہوا, عتبہ بن ابی وقاص کی نسل میں, کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ان کی نسل میں اور وہ بالغ ہونے کی عمر کے قریب پہنچتا تو قدرتی ان کا ادھر والا دانت ٹوٹ ہی جاتا تھا. یہ ان کی نسل میں اللہ کی طرف سے یہ سزا برقرار ہو گئی. معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانے کے جرائم کی سزا نسلوں تک بھگتنے پڑتے ہیں. کہ اس نے حضور کو پتھر مار کر کے دندان مبارک کو توڑا تو اس کی نسل کے اندر یہ چیز باقی رہ گئی, کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو پھر بالغ ہونے کی عمر پر آتا تو قدرتی اس کا نیچے والا دانت ٹوٹ ہی جاتا تھا. اور عبداللہ ابن ہشام نے آپ کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا تھا. عبداللہ ابن قمیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کو زخم پہنچایا تھا. اور حضور وہ تھا نا ابو عامر جو راہب اپنے آپ کو کہتا تھا فاسق, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اس کے شان نزول میں جو آتا ہے اس نے میدان میں کھڈے کھود رکھے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڈے کے اندر گر پڑے, بے ہوش جیسے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا, طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھایا اور حضور کھڑے ہوئے. اور جو آپ نے لوہے کی کھود پہن رکھی تھی اس کی جو کڑیاں ہوتی ہے وہ بھی پیشانی مبارک کے اندر گھس گئی تھی. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے دونوں کڑیوں کو کھینچ کے نکالا تو اس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے سامنے والے. اور عام متن ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے والے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی آ جاتی ہے, لیکن حضرت ابو عبیدہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ دانت ٹوٹنے کے بعد اللہ نے ان کی خوبصورتی اور بڑھا دی, اس لیے کہ حضور کی کڑی مبارک نکالنے کے لیے ان کے دندان شہید ہوئے تھے. اور مالک ابن سنان حضرت ابو سعید خدری کے والد, انہوں نے حضور کی پیشانی سے جو خون نکل رہا تھا وہ چاٹ گئے, خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیا حضرت مالک ابن سنان نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ یہ میرے خون کو چاٹ رہے ہیں تو کیا فرمایا, وجبت, یعنی میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے چاٹ کر کے بدن میں خون اتار لیا تو حضور کا خون اور ان کا خون مل گیا, تو کہا اب ان کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. اور بعض روایت میں کہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر میرا خون زمین کے اوپر گرتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا, خطرناک عذاب ان کے اوپر آتا. اور جنہوں نے زخم پہنچائے کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑک کے آئی اور اس کو وہیں کیما کر ڈالا. جب اس قدر زخم پہنچے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اقدس پر کچھ اثر ہوا, حضور غمگین ہوئے اور مزاج مبارک کے اندر کچھ تغیر پیدا ہوا. فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یہ آیت اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 تلوار کے وار احد کے دن حضور پر ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام وار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی. تو غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی, اس لیے حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے حضور کو کہ حضور آپ کے اوپر احد سے بھی کوئی سخت دن آیا تھا؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ لقد لقیت من قومک، عائشہ تمہاری قوم کی طرف سے مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے، سخت تکلیف. فکان اشد ما لقیت منہم، ایسی سخت تکلیف پہنچی، یعنی جو احد کے دن ان سے تکلیف پہنچی اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف بیت یوم العقبا کو مجھے پہنچی. کب پہنچی؟ یوم العقبا کو. کیا مطلب یوم العقبا کو پہنچنے کا؟ تو یہاں شرح نے اس سے مراد لیا ہے ایام حج کو، مینا، عقبا، گھاٹی، مینا کی گھاٹی، اس کو مراد لیا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج کے اندر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. مختلف قبائل عرب جب جمع ہوتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت مخالفت کی. تو آپ نے فرمایا کہ یوم العقبہ یعنی مینا کی گھاٹی کے اندر جو مجھے تکلیف پہنچی، ایسی تکلیف تو مجھے احد کے موقع پر بھی نہیں پہنچی. اب دیکھیے، پہلے آگے سن دیکھ لیجئے حدیث. اس ارست نفسی علا ابن عبدی علی ابن کلال، جبکہ میں نے اپنی ذات کو پیش کیا، یعنی میں پہنچا ابن عبدیالیل ابن کلال کے پاس. یہ قبیلے بنو ثقیف کا ایک بڑا سردار تھا، بڑا آدمی تھا قبیلے بنو ثقیف کا. اور حج کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو بنو یہ قبیلے بنو ثقیف جو طائف میں رہتا ہے ان کا بھی ایک وفد حج میں آیا ہوا تھا. تو میں اس کی اس کے پاس حاضر ہوا، اور حاضری اس لیے دی تاکہ میں اس بڑے لیڈر کو ایمان کی دعوت دوں، وہ ایمان قبول کر لیوے اور پورا قبیلے بنو ثقیف ایمان کو قبول کر لیوے. لیکن فلم یجبنی الا ما اردت، میں نے جو ارادہ کیا تھا اس کا اس نے مجھے جواب نہیں دیا، یعنی اسلام کی دعوت اس نے قبول نہیں دی. دیکھو حقیقت کے اندر واقعہ کیا ہے، یعنی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے طائف جا کر کے اس کو یہ دعوت دی ایمان کی. اب یہاں یہ ہے کہ یوم العقبہ، تو دونوں کے درمیان تطبیق کی ایک شکل یہ ہے کہ حج کے موقع کے اوپر طائف کے وفد کے سردار عبدیالیل ابن کلال کو حضور نے مینا میں دعوت دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر حضور طائف تشریف لے گئے. جب حج میں آیا تھا تب بھی دعوت قبول نہیں کی، پھر حضور باقاعدہ سفر کر کے طائف تشریف لے گئے، اور طائف جا کر کے بھی حضور نے اس کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہاں بھی اس نے ایمان کی دعوت قبول نہیں. چونکہ آگے والا جو واقعہ ہے نا، وہ واقعہ پورا سفر طائف کا ہے، اس لیے اس طرح کی تطبیق کریں گے تو پھر روایت کے اندر کوئی اشکال اور کمی باقی نہیں رہتی ہے. کہ پہلے عقبا مینا کی گھاٹی میں دعوت دی، اس نے بات نہیں مانی، پھر حضور تشریف لے گئے کہاں؟ طائف، اور طائف جا کر کے باقاعدہ ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اب یہ شخص ایمان لایا یا نہیں لایا، تو کلال جو ہے اس کے بھائی کا نام ہے، اس کے باپ کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا. اصل میں اس کا نام ہے عبدیالیل ابن عمر ابن عمر، اور نام ہے اس کا مسعود. ایک قول میں انہوں نے ایمان قبول کیا، صحابی بن گئے، جو طائف کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 16 نفر کا، اس میں یہ شخص تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اور بعض لوگ انکار کرتے ہیں. فن تلقتو، جب انہوں نے میری ایمان کی دعوت قبول نہیں کی تو میں چلا، واپس چلا آیا. وَأَنَا مَحْمُومٌ، اور میں بے انتہا غم زدہ تھا. وَأَنَا مَحْمُومٌ، اور میں بہت غم کی حالت کے اندر تھا، اس حالت کے اندر میں واپس آ گیا. وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَى وَجْهِ، اب یوں ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ میں آیا واپس، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کدھر مجھے جانا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے. یا یہ کہ دوسرا ترجمہ، اپنے منہ کی سیدھان میں میں چلا آیا اور کہاں جانا یہ معلوم نہیں. وجہی یعنی جدھر میرا چہرہ تھا بس ادھر میں چلتا رہا، کہاں جانا کچھ ہوش و حواش مجھے نہیں تھا، بالکل حواس میرے کھو چکے تھے اس حال کے اندر. بہرحال یہ جس سال طائف والا واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، چونکہ اسی سال مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اسی سال چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی، اسی سال طائف والوں نے بھی مظالم کیے، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. بہرحال طائف کے اندر جب انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے واقعات، کہ طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور پر پتھر برسائے، حضور کے پیچھے تالیاں بجائی، حضور کو ذلیل رسوا کر کے نکالا، تو حضور ایسے حواس باختہ تھے، وانا محموم علی وجہی، کدھر جانا کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں، بس میں چلتا رہا، منہ کی سیدھان کے اندر چلتا رہا. فلم استفق، مجھے ہوش نہیں آیا، میں اپنی اصلی حالت پر نہیں آیا، مجھے افاقہ نہیں ہوا. الا بقرن السعالب، قرن السعالب پہنچ کر کے مجھے ہوش آیا، یعنی طائف سے وہ واپس چلا، حواس باختہ، کہاں جانا، کدھر جانا، کس کی پناہ لینا، کس کی حفاظت میں رہنا، کچھ مجھے ہوش نہیں، قرن السعالب پر پہنچا اور مجھے ہوش آیا. قرن السعالب یہ اس کا قدیم نام ہے، اس وقت اس کو قرن المنازل کہا جاتا ہے، اور نجد والوں کا یہ میقات ہے، طائف کی طرف سے آتے ہیں تو یہاں سے احرام باندھتے ہیں یہ اس جگہ کے اوپر. تو میرا تو احرام تھا، باقی ساتھیوں کا احرام نہیں تھا، انہوں نے قرن السعالب پر احرام باندھا تھا. جب میں طائف کے سفر میں گیا تھا اور قبیلے بنو سعد حضرت حلیمہ کے قبیلے میں، تو پورا ساتھیوں کا قافلہ، سب کا احرام نہیں تھا. جب واپسی ہوئی تو قرن المنازل یا قرن السعالب پر پہنچ کر ہم نے عشاء پڑھی، ساتھیوں نے وہاں احرام باندھا، مکہ چونکہ داخل ہو رہے ہیں، میقات سے باہر گئے تھے اسی لیے احرام باندھا، اور میں پہلے سے ہی احرام کے اندر تھا، مجھے ضرورت نہیں تھی. فرفعت راسی، جب میں قرن السعالب پر پہنچا تو میں نے میرے سر کو اٹھایا. فإذا أنا بصحابۃ، تو میرے اوپر ایک بادل تھا. قد أظلتني، بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا تھا، بادل نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. فنظرت، میں نے دیکھا تو بادل کے اندر تو جبرائیل امین ہے. فنادانی، جبرائیل نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی بات سنی ہے، اور جو انہوں نے قول قومی کا وما ردو علیہ کا، آپ نے جو آپ کی قوم کو دین کی جو بات سنائی وہ بھی اللہ نے سنی، اور جو انہوں نے آپ کو جواب دیا وہ بھی اللہ نے سنا، یعنی آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی وہ بھی اللہ نے سنی، اور قوم نے ایمان کی دعوت کے جواب میں جو آپ کی گستاخی کی وہ بھی اللہ تعالی نے سنا، سب اللہ تعالی نے سنی ہے. وقد بعث الیک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جبال کے فرشتوں کو بھیجا ہے، پہاڑ کے نگران فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ ان کو حکم دیجئے جو چاہے ان لوگوں کے معاملے میں، فیہم اہل طائف کے معاملے میں، اہل طائف کے معاملے میں آپ پہاڑ کے فرشتوں کو جو چاہے حکم دے دیجئے. جب یہ بات جبرائیل نے پہلے پیش کی، اولاً جبرائیل نے اس لیے کیا کہا کہ جبرائیل سے معانست تھی، پھر وہ پہاڑ کا فرشتہ بول رہا ہے. فنادانی ملک الجبال، پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا, اور سلام کر کے کیا کہہ رہا ہے, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی قوم کو جو بات کہی وہ سنی, اور قوم نے جو آپ کو جواب دیا وہ بھی سنا. میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں تاکہ آپ مجھے حکم دیجیے. آپ کا حکم کیا, آپ حکم دیتے, اگر آپ چاہیں تو میں الٹ دوں ان کے اوپر ان دونوں پہاڑوں کو. الاخشبینی, بڑے پتھریلے کھردرے پہاڑ کو کہا جاتا ہے, اور مراد ہے جبل ابو قبیس اور جبل احمر, کہ یہ قوم جن دو پہاڑیوں کے درمیان رہتی ہے میں دونوں کو ملا ڈالوں, اور ملا کر کے پیس کے ان کا قیمہ قیمہ کر ڈالو, حضور آپ مجھے حکم دے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بل ارجو, نہیں نہیں نہیں, میں تو یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ طائف والوں کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور اسی طائف میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے, دعا میں آ گئے محمد بن قاسم ثقفی, اور وہی جو ہے ہمارے ملکوں میں ایمان کا ذریعہ بنے. باقاعدہ جو پہلی مہم آئی سندھ کے علاقے کے اندر, وہ اس کے قائد تھے حضرت محمد بن قاسم ثقفی. گویا کہ حضور کی دعا یہ محمد بن قاسم کی شکل کے اندر سامنے آئی. جی, اسی لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں کہتے تھے کہ بھائی ہم ایشیا والوں کو تو ایمان ملا ہے طائف کی دعاؤں کی برکت سے, کہ حضور نے طائف سے واپسی کے اندر جو دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ ان طائف والوں کی پشتوں کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, کا وہ دعا کا ثمرہ ایشیا میں ہوا کہ محمد بن قاسم آئے اور یہاں ایمان کی بہار آئی. جی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی مبارک توڑ دیے گئے غزوہ احد کے موقع پر, سر مبارک میں بھی زخم آ گئے اور اس میں سے خون بہنے لگا, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کیف یفلح قوم, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے سر کو زخمی کرے اور نبی کے دندان کو توڑ ڈالے, حالانکہ وہ نبی ان کو رب کی طرف دعا بلا رہے ہیں, جنت کی طرف بلا رہے ہیں, اور وہ نبی کے دانت توڑے, نبی کا سر زخمی کرے اور نبی کو خون آلود کر دے وے چہرے کو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دن نکلا. اور بعض روایت سے یہ ہے کہ کچھ بد دعائیہ الفاظ کی طرف قلب اطہر جا رہا تھا, کم سے کم ناراضگی کا اور ناگواری کا تو اظہار فرمایا, اس پر یہ لفظ یہ آیت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون, آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے, چاہے تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرما کر ان کی توبہ قبول کر کے ایمان کی توفیق دے وے, یا اللہ ان کو عذاب دے وے. جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسی قوم پر بہت سخت ہوتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. یعنی جس قوم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ایسی قوم کے اوپر اللہ کا غصہ بہت سخت ہوا. اور یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے اپنے دندان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے اپنے نبی جس قوم نے نبی کے دانت کو توڑا اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا سخت ہوگا. پھر دوسرا کس قوم پر اللہ کا غصہ بہت سخت؟ کہ جس آدمی کو اللہ کے رسول قتل کر دے وے اللہ کے راستے میں قتال میں, یعنی جو کافر نبی کے ہاتھ سے قتل ہوئے وہ آدمی بڑا جو ہے پکا کٹر قابل قتل ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ انبیاء جو سراپا رحمت وہ کسی کو قتل کرے آگے بڑھ کر کے تو یہ تو اس کے نہایت اور واقعی پکا قابل قتل ہونے کی دلیل سمجھا جائے گا. جی دیکھیے اس روایت کے بارے میں پہلی چیز یہ ذہن کے اندر رکھو کہ راوی نے اختصار سے کام لیا ہے, طویل قصے کو مختصر کیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ راوی کو نسیان ہو گیا ہے کہ واقعے کا کچھ حصہ وہ بھول گئے ہو. اب پہلے قصہ دیکھ لو. حضرت یحییٰ ابن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کو پوچھا کہ قرآن میں تو یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کو سوال کیا کہ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی چیز کیا نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا المدثر، تو میں نے کہا حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ اقرا باسم ربک والی آیت پہلے نازل ہوئی، تو ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی سوال کیا تھا، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي، اور میں نے حضرت جابر کو وہی بات کہی جو بات تم نے مجھ سے کہی، یعنی کہ حضرت جابر نے مجھے یا ایھا المدثر کا جواب دیا، تو میں نے حضرت جابر کو کہا حضرت لوگ کہتے ہیں نہیں اقرا والی سورت پہلے نازل ہوئی، تو کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی سوال میں نے حضرت جابر کو بھی کیا تھا، فقال علی جابر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تجھے وہی بات کہوں گا جو بات ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. دیکھو ٹھیک بات وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اقرا باسم ربک ہی نازل ہوئی، رہا یا ایھا المدثر، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فترت وحی کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی تھی یا ایھا المدثر، یعنی سورہ اقرا کی جو پہلی پانچ آیت نازل ہوئی اس کے بعد ڈھائی یا تین سال تک نزول وحی کا سلسلہ رکا رہا، اس کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اس طریقے سے دونوں کے درمیان کے اندر تطبیق دے دی جائے گی. بعض لوگوں نے تطبیق یوں بھی دی ہے کہ بھائی اقرا باسم ربک کے اندر لوگوں کو ڈرانے کا باضابطہ حکم نہیں تھا، اور باضابطہ لوگوں کو دین پہنچانے کا حکم آیا سورہ مدثر کے ذریعے سے، اسی لیے لوگوں کو بات پہنچانے کے اعتبار سے اول وحی ہے یا ایھا المدثر، اور ابتدا ہوئی باقاعدہ اقرا باسم ربک کے ذریعے سے. اس طرح بھی دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے تطبیق دی جاتی ہے. اور اقرا کہا کہ اس کے نزول کے اندر پہلے کوئی سبب نہیں تھا، اور اس کے اندر یا ایھا المدثر کے نزول کے اندر تو سبب تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اور کمبل اوڑھ کے سو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے خطاب ہوا یا ایھا المدثر. تو حقیقی بات تو یہ ہے کہ سورہ اقرا کا نزول اول ہوا، لیکن فترت وحی کے بعد اول یا ایھا المدثر، یعنی کہ اقرا کے لیے کوئی سبب متقدم نہیں تھا اور سورہ مدثر کے لیے سبب متقدم ہے، اور جو ہے اس طریقے سے دونوں میں تطبیق ہو جائے گی.